الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة الانعام کی 63 اور 64 نمبر آیت. کہو خوش کیا سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا دیا تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی پھر بھی تم شرک کرتے ہو. تو پچھلی چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور ہر چیز پہ قدرت بھی ہے. اور پھر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ انسان بھی سب کانشیسلی کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسلی بھی اور سب کانشیسلی بھی اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ مجبور ہے اور اس کا علم بھی ناقص ہے اس کی قدرت بھی ناقص ہے. اور کامل قدرت اور علم والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایک چیز جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ یہ کہ عام زندگی میں تم اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہو اور میری بات نہیں مانتے، مجھے بھی تم واحد نہیں مانتے یا میرا مکمل طور پر انکار کرتے ہو. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے زندگی میں کئی بار کہ جب تم بالکل مجبور ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، بے بس ہو جاتے ہو، تمہیں اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے. وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، عروج و زوال ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں. اس وقت تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اور اس احساس میں اس وقت تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میری کتنی قدرت ناقص ہے. میں سمجھتا تھا میں ہر چیز پہ قادر ہوں، لیکن ایسی بات نہیں. تم سمجھتے تھے کہ میں جب جو چاہوں جو چاہوں کر لوں، ایسی بھی بات نہیں. تو بے بسی کے عالم میں پھر اس وقت تم آخرکار دل میں یا زبان سے ضرور پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ جو واحد لا شریک اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کی تو متوجہ ہوتے ہو کہ مجھے اس سے نکال دے اس مصیبت سے. ایگزامپل کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو ایکسٹریم ہے کہ سمندر میں ایک کشتی جاری ہو اور لہریں بفر جائیں، بے بسی کی انتہا ہے کہ انسان کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی، تو دل سے پکارتا اللہ کو. تو اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اظہار کیا. اور اسی طرح خشکی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خشکی کے اندر بھی کون تمہیں بچاتا ہے جب اس کے اندھیروں میں چلے جاتے ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ریگستان میں گم ہو جائے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، کیسا بے بس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تمہیں گڑگڑاتے بھی ہو، چپکے چپکے بھی پکارتے ہو کہ اس مصیبت سے نجات دلا دے اور میں آئندہ ایسی زندگی گزاروں گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا اس چیز کا کہ وہ میں ہی ہوں جو تمہیں بچاتا ہوں، لیکن جب تم اس سے نکلتے ہو پھر تم اپنی پرانی روش پہ چلے جاتے ہو. تو قرآن پاک میں کئی جگہ اس موضوع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ جتنا وہ غور کرے اپنی زندگی پہ اسے احساس ہوگا کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس. جو انسان کھانا کھاتا ہے یہ ایک چیز پہ فوکس کر لے تو اس کی بے بسی کی انتہا کو شو کرتا ہے. کہ تھوڑی دیر اس کو کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, بے بس, پھر اس کے اندر جا کے کیا مادہ بن جاتا ہے, کیا چیز بن جاتی ہے, پھر وہ اگر نکلے نہ تو وہ بے بسی. تو ایک مجبوری اور بے بسی کی ایک انتہا ہے. انسان دیکھو اس پہ غور نہیں کرتا, اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے, اس کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے, اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر. تو اس کا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تذکرہ کرتے ہیں. اور شیطان اسے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو ریزلٹ جو آنے ہیں وہ بعد میں آنے ہیں, ابھی نہیں آنے. مطلب یہ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کا قرآن وعدہ کرتا ہے, تو وہ نہ جانے ہے نہیں ہے, جب آئے گی تو تب کی بات ہے, ابھی تو اپنی من مرضی کی زندگی گزار لو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی یہاں پہ جواب دیا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے, یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا کہ یہ رزلٹ صرف آخرت میں نہیں آئیں گے بلکہ دنیا میں بھی آئیں گے اور آتے ہیں. غور کرو, اپنی زندگی میں بھی غور کرو, ارد گرد بھی تو غور کرو, معاشرے پہ غور کرو, اپنے معاشرے میں, پرانی قوموں پہ, تو تمہیں احساس ہوگا کہ رزلٹ آ رہے ہیں. تو اب عقل مند انسان وہ ہے کہ جو کہ سمجھ جائے اور اپنا رخ صحیح کر لے, کیونکہ برے رزلٹ کوئی بھی نہیں چاہتا, برے رزلٹ کوئی بھی نہیں چاہتا. اصل ہے کہ وہ رزلٹ کہ اس پہ وہ حاوی کب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا, ہیپاٹائٹس سی, اور اس وقت اس کی ویکسینیشن اور اس کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے آپشن دی کہ ایک تو یہ کہ لانگ ٹرم میں آفٹر فیو ایئرز چند سال بعد آپ کا لیور فیل ہوگا, تو ابھی چند سال آپ اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں, پھر گریجولی لیور فیل ہوگا. ایک یہ ہے کہ ابھی جو کلینکل ٹرائل چل رہا ہے اس کی دوائی جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ آپ انٹر ہو جائیں, لیکن وہ دوائی جو ہے وہ جو انجیکشن ہوں گے وہ تھوڑے اس کے جو سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اب آپ آپشن آپ نے کرنی, یعنی آپٹ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ابھی تھوڑی زندگی کو افیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا لانگ ٹرم میں مکمل طور پہ افیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ شخص خود کہتا ہے کہ اگر, یعنی کہ میرے ساتھ کئی لوگ اس ٹرائل میں انٹر ہوئے اور میجورٹی نے چھوڑ دیا, یعنی کہ انجیکشنز کو اس کے سائڈ افیکٹ کی وجہ سے, کہ ٹھیک ہے لانگ ٹرم میں جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے, ابھی کوالٹی آف لائف اچھی ہونی چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اس لانگ ٹرم گول کو جو تھا اپنے اوپر حاوی کیا اور اس وقت اس انجیکشن کے سائڈ افیکٹ سے اس کو برداشت کیا اور بہت میسو سائڈ افیکٹ سے کوالٹی آف لائف بالکل بری ہو گئی, لیکن میں نے اس کو برداشت کیا اور مختلف انداز سے اس کو مینج کیا اور اس فیز سے نکل آیا جتنا بھی وہ تھا. تو لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ ٹریٹ ہو گیا ہیپاٹائٹس اور میں لانگ ٹرم صحیح ہو گیا. تو انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہے, کچھ چیزیں لانگ ٹرم ہیں, کچھ چیزیں شارٹ ٹرم. اب اللہ تعالیٰ یہ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو, ریزلٹس جو ہے نا میری نافرمانی کے, میری بغاوت کے تمہارے حق میں نہیں آئیں گے, تمہارے اگینسٹ ہی آئیں گے. لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن سے اٹیچ ہو, یعنی جو قرآن کا اسٹوڈنٹ بنے, قرآن کو پڑھے, اس کو سمجھے, تو وہ تو یہ جان لے گا کہ ہاں شارٹ ٹرم ریزلٹس بھی میرے اگینسٹ جا رہے ہیں, لانگ ٹرم ریزلٹس تو جائیں گے میرے اگینسٹ. لیکن شیطان جو ہے یا اس کا نفس یا معاشرہ جو بھی کہیں, وہ اس کو شارٹ ٹرم گولز کی جو ہارمفلنیس ہے اس سے ہٹا دیتا ہے اور وہ یہاں تک رکھ دیتا ہے کہ لانگ ٹرم میں کچھ ہوگا. تو اس سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں پرائیورٹی کے اوپر لاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے بعد میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہی قرآن میں جگہ جگہ سمجھاتے ہیں کہ شارٹ ٹرم بھی تم میں نقصان ہوگا, ابھی بھی نقصان ہوگا, اب وہ ابھی 40 گھنٹے ہوں، 40 منٹ ہوں، 40 دن ہوں، 40 مہینے ہوں، جو بھی ہو، لیکن اس کے ریزلٹ آ جاتے ہیں. یہ کتنی جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. لیکن قرآن کا اسٹوڈنٹ یہ سمجھ سکتا ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو دنیا کے ایک روج و رواج ہے جو چل رہا ہے، اس میں اس کا میرے عمل کا کیا عمل اس میں دخل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا کہ ان سے کہو کہ اس اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تمہاری اوپر عذاب تمہارے اوپر سے لائے یا تمہارے نیچے سے لائے، یا تمہیں گروہوں میں، گروپس میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں ڈیوائڈ کرے اور آپس میں لڑا رہا. اب اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں تین قسم کے ریزلٹ عمل کے ذکر کیے کہ ایک ریزلٹ عمل کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے آسمانوں سے، ایک ریزلٹ یہ آ سکتا ہے کہ زمین کے اندر سے پکڑ آئے، اور ایک ایک کے آسمان اور زمین کے درمیان جب جہاں تم رہ رہے معاشرے کے اندر، تو اس کا ریزلٹ عمل کا یہ نکلے کہ تمہارے معاشرے کے اندر ایک ڈویژن پیدا ہو. وہ کسی بھی بیسس پہ ہو سکتی، وہ لسانی ہو سکتی ہے، وہ قومی ہو سکتی ہے، وہ پارٹیز میں ہو سکتی ہے، وہ نظریات میں ہو سکتی ہے، کہ تم ہو گے سب یعنی کہ اسی معاشرے کے افراد، لیکن پارٹیز بنیں گی اور آپس میں لڑ پڑیں گے. تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. کتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ کر سکتا ہے. اور پھر اللہ نے کیسے واضح طور پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ ریزلٹس آتے ہیں کتنا، اب تم عقل سے کام لو. پھر کیونکہ انسان جب شارٹ ٹرم چیز ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتا ہے، شارٹ ٹرم چیز آتی ہے ریزلٹس کو سامنے رکھتا ہے کہ ابھی مجھے کیا فائدہ ہوگا، ابھی کیا نقصان ہوگا. اسی طرح لذات دنیا کی وہ بھی شارٹ ٹرم ہے کہ ابھی لذت ملتی ہے انسان کو، تو اس لیے وہ گناہ کر دیتے ہیں. تو وہ شارٹ ٹرم گولز کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ کیوں آخر وہ بیسٹی بڑھ رہی ہے، حالانکہ انسان جانتا ہے کہ وہ کتنی ڈیزیز کو ڈیولپ کرتی ہے، لیکن انسان وہ شارٹ ٹرم مزے کے لیے، لذت کے لیے، کھانے کی لذت کے لیے وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا، اور الٹیمیٹلی وہ لانگ ٹرم میں نقصان میں چلے جاتا ہے. سگریٹ اسموکرز کو پتا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ نقصان دہ چیز ہے، لیکن وہ شارٹ ٹرم فائدے کے لیے، مزے کے لیے وہ اس چیز کو آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ انسان شارٹ ٹرم کو سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں ذکر کیا کہ دیکھو شارٹ ٹرم بھی تمہیں نقصان ہے، ابھی بھی تمہیں نقصان ہے. اب اوپر سے کیا عذاب آتے ہیں، نیچے سے کیا عذاب آتے ہیں، ان کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے اوپر سے عذاب آتے ہیں، پچھلی قوموں پہ بھی آئے، جیسے قوم نوح علیہ السلام پہ بارش ہوئی، اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان آیا، قوم لوط پہ اوپر سے پتھر برسے، اور فرعون پر، آل فرعون پر، اس کی قوم پر خون اور مینڈک وغیرہ کے عذاب آئے، اصحاب فیل پر جب مکہ پہ اس نے چڑھائی کی تو پرندوں نے اوپر سے پتھر اور کنکریاں برسائیں. تو یہ ہو گئے اوپر کے عذاب. اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے پرانی قوم میں، جیسے قوم نوح پہ جہاں اوپر سے بارش ہوئی تو نیچے سے بھی زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، اس کا بھی طوفان آ گیا. اور اسی طرح زلزلے آئے، قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا. تو یہ نیچے کے عذاب. اور ایک اس کی صورت یہ بھی ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں، بارشیں کم ہوں، زمین کے اندر پانی نیچے چلا جائے. تو جیسے ابھی کچھ لوگوں نے خبر دی کہ پاکستان کے ایک ایریا میں جہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے، کہ حیران ہیں سارے کہ پانی کا لیول تو نیچے کیوں جا رہا ہے حالانکہ وہاں بارشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، یا وہ ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. تو اب اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا عمل. اب اوپر اور نیچے کے عذاب میں ایک اور تفصیل جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ یہ کہ اوپر کے عذاب سے مراد ہے ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام، اور نیچے کے عذاب سے مراد ہے کہ اپنے نوکر، غلام، خدمتگار، ماتحت ملازم ہیں وہ خیانت کرنا شروع کر دیں. تو یہ مراد ہے کہ اوپر کا عذاب آ جائے، نیچے کا عذاب آ جائے. تو مطلب کہ سوسائٹی کے اندر ہی کہ جو اوپر حاکم ہیں وہ ظالم ہو جائیں، یا جو ماتحت ہیں وہ ظلم کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ دیانت سے کام نہ کریں. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بیکری شریف کی روایت ہے کہ جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے. اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوگے تو تمہارے حکام بھی رحم دل انصاف پسند ہوں گے، اور تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی رحم بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں مشکات شریف میں ہے روایت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کا بادشاہ ہوں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحم ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب سکھاتے ہیں، اس لیے تم حکام اور عمرہ کو برا کہنے میں اپنے وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کام کو درست کر دے۔ اسی طرح ابو داؤد نسائی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو اس کو یاد دلا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم اور امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیتا ہے، بنا دیا جاتا ہے۔ تو کتنی وضاحت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ سب اعمال سے لنک چیزیں، کہ جس کے لیے انسان بہت شکوہ شکایت کرتا ہے، جس کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، سوسائٹیز افسٹ رہتی ہیں، اس کا لنک اعمال سے بھی ہے۔ اچھا، یہ غور طلب بات ہے اور یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اور امور پر فوکس کرنا چھوڑ دیں، یعنی کہ اگر کوئی اکنامیکل پرابلم آ جائے تو عقل کو اس کا استعمال نہ کیا جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب عقل کا استعمال کرتے ہوئے میٹریلسٹک چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ اپنے اعمال کو بھی دیکھنا، یہ میسج ان قرآن حدیث سے مطلب، یعنی کہ سولی ان کو دیکھنا اور اعمال کا کوئی محاسبہ نہ کرنا، ان پہ کوئی نظر نہ ڈالنا، تو یہ ایک مومن کی شان نہیں۔ مومن جہاں مادی اسباب کو دیکھتا ہے وہاں ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے کہ میرے عمل تو نہیں بگڑ گیا۔ تو ایک چیز تو فوراً ریکشن ہو، استغفار، کہ جیسے ہی کوئی اکنامیکل کرائسس آئے، جیسے ہی کوئی ظلم کہیں پہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو۔ تو اس میں آنسر اب کیا کیا مل رہے ہیں کہ اگر ہم بحثیت قوم، بحثیت امت اس سے پریشان ہیں، ذرا ظالم ہم پہ مسلط ہیں، تو ایک چیز جو میرے بس میں ہے، کیونکہ کئی بار انسان کہتا ہے میرے بس میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں ان حالات کو چینج کرنے کے لیے، مجھے کوئی عہدہ ملے، مجھے کوئی عہدہ دیا جائے تو میں کوئی چینج لاؤں، عہدے کے بغیر بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، ان میں سے ایک چیز جو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا محاسبہ کرے، اور یقین اسے بہت کمی کوتاہی نظر آئے گی تو اس کا رخ صحیح کرے، اس کو شیپ کرنے کی کوشش کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور فوراً توبہ استغفار کرے۔ اب خود غور کرے کہ اتنی مشکلات امت میں، قوم پہ، اکنامک کرائسس، نہ جانے کیا کیا، ظالم بادشاہ، ظالم حکمران، ظالم مسلط ہو جاتے ہیں، اور انسان بس اس کا رونا رونے کے بجائے کہ مجھ پہ ظلم ہو گیا، ہم پہ ظلم ہو گیا، بحثیت قوم، بحثیت فرد، تو یہی اس کا طرز عمل رہتا ہے۔ تو یہ ذات خود ایک سائن ہے کہ قرآن سے اس کا ناطہ نہیں۔ اگر قرآن کا اسٹوڈنٹ ہو تب اسے فوراً آیت وہ یاد آتی کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں تمہارے اعمال کی وجہ سے میں یہ رزلٹ بھی لا سکتا ہوں، تو فوراً انسان اللہ سے رجوع کرتا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میرے عمل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو آپ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کریں، میرے سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیں اور اپنی رحمت نازل کر دیں۔ کتنے واقعات، یعنی انبیاء تو اسی طرح رہے اور اسی طرح لوگوں کو تیار کر کے گئے کہ جب کوئی مشکل پریشانی ہے فوراً اپنے عمل کی طرف دیکھو، فوراً اپنے عمل کی طرف دیکھو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نبی تھے، خالد بن حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب دیکھیں، بارش نہ ہونا ایک قومی مسئلہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک شخص ایسا گنہگار ہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے بارش رکی ہوئی۔ اب قوم کو اس چیز کا بتایا گیا کہ کسی کوئی شخص ہے ایسا گنہگار، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص جو تھا، جس کو احساس تھا کہ میں غالباً ہوں، اس نے وہیں بیٹھے دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اب اگر مجھے ڈسکلوز کر دیا گیا تو کتنی شرمندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح میں جو گناہ کرتا تھا آپ نے چھپائے رکھا، لوگوں کو نہیں بتا، تو اب بھی میرے مجھے ڈسکلوز نہ کریں اور اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے, میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. تو بارش شروع ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا وہ جو وقت کے نبی تھے انہوں نے جب غور کیا تو کوئی شخص آئسولیٹ نہیں ہوا, کوئی شخص اس قوم سے گیا نہیں اور بارش شروع ہو گئی. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے یہ پیغام آیا, یہ میسج آیا, یہ وحی آئی کہ ایک شخص ہے اس کی وجہ سے بارش رکی ہے, تو کوئی شخص آئسولیٹ تو نہیں ہوا اس قوم سے, تو یہ بارش پھر کیوں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے پیغام آیا کہ جس شخص کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی شخص کی وجہ سے آج بارش ہو رہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے. دیر نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں کوئی ٹائم لیتے ہیں, کوئی وقت لگتا ہے, وہ تو جس طرح ہے نا کن فیکون, کہ ادھر سے ارادہ ہوتا ہے ادھر سے وہ کام ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان جب ارادہ کرتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہوں سے یا جو گناہ مجھ سے ہو گئے, تو فوراً اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک شان ہے. تو انبیاء جو بھی حالات آتے تھے اس فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے قرآن پاک میں, پہلا سپارہ سارا, دوسرا سپارہ میجورٹی اسی واقعے میں. تو کیا ہے کہ جب قوم پہ کوئی مشکل آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے معافی مانگو استغفار. تو یہ ایک ریئیکشن ہونا چاہیے. اب بحثیت قوم یہ ریئیکشن ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ قرآن کا سورت نہیں بنتا, انسان سے لنک نہیں ہے اس طرح جتنا ہونا چاہیے, کہ ریفلیکسلی وہ آیت یاد نہیں آتی کہ یہ ریئیکشن ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ریفلیکسلی یہ چیز یاد آئے, کہ جیسے کوئی مشکل آئے تو وہاں پہ انسان اپنی اصلاح کرے اور دوسروں کو بھی میسج دے کہ استغفار کیا جائے, اصلاح کی جائے. جیسے ایک میسج کئی بار ہوا کہ کئی لوگوں نے پریشانی میں جو امت میں بہت حالات بگڑے تو رابطہ کیا, تو میں نے یہی میسج کر دیا, دیکھیں کچھ نہیں ہو سکتا, ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں. ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ کریں اور استغفار کریں اور اصلاح کی فکر کریں. اب اصلاح یہ نہیں ہوتی کہ انسان صرف یہ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف ہوگی, یہ توبہ ہے. اصلاح یہ ہے کہ انسان وہ سٹیپس اٹھائے کہ آئندہ یہ نہ ہو, وہ سٹیپس اٹھائے کہ آئندہ یہ نہ ہو. مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے ایک تذکرہ کیا کہ ایک شخص کی بیماری کا, اسی طرح مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو کہ اپنے ویٹ پہ اوبیسٹی پہ قابو پانا چاہتا ہے. اب کیا یہ چیز صرف کافی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں آئندہ سے کھانے پینے میں احتیاط کروں؟ نہیں, کیونکہ جب ایسے سرکمسٹانسز کریٹ ہوں گے کہ وہ ایسے ماحول میں ہوگا کہ جہاں پہ لوگ کھا رہے ہوں گے, جہاں پہ لوگ کوئی دعوت ہوگی, تو وہاں اس کے لیے مشکل ہوگا کنٹرول کرنا. تو اس کے لیے ریکمینڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ریکمینڈیشنز یہی ہیں کہ ول پاور اپنی جگہ ہے, ارادہ اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ ایک ماحول بھی کریٹ کرو کہ جس کی وجہ سے تم وہ جو تمہیں فیسلیٹیٹ کرے اس گول کو اچیو کرنے کا. یہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ جب انسان نے کوئی ایم اچیو کرنا ہو تو صرف ارادہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ ایک ماحول چاہیے اس کے لیے, انوائرمنٹ چاہیے اس کے لیے, پورے ایک ایٹماسفیئر چاہیے, ویسے ساتھ کمپینینز چاہیے جو اس کو پش کریں, جن کا گول بھی وہی ہو, تو سب جا کے ٹارگٹس ایزیلی اچیو ہوتے ہیں, ورنہ کئی بار انسان راستے میں رہ جاتا ہے. تو اسی طرح جب انسان اصلاح کی بات کر رہے تو اصلاح میں ضروری ہے کہ انسان اس انوائرمنٹ میں جائے. اب انسان نے توبہ کر لی کہ آئندہ نہیں کروں گا, لیکن اب اسے چاہیے کہ آئندہ اس گناہ کے انوائرمنٹ سے بچے, اپرچونٹی سے بچے, اور اپنے آپ کو ایسی اپرچونٹی میں رکھے کہ ایسے ماحول میں رکھے جہاں گناہ کی اپرچونٹی نہ کریٹ ہو. مجھے ایک شخص نے خود بتایا کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا, تو اس وقت کہتے میں ٹریول بہت تھا, انٹرنیشنل ٹریول بہت تھا, اور وہ کہتا کہ جب کئی بار کسی یورپین کنٹری یا کسی دوسرے ملک جاتا اور اکیلا ہوتا تو وہ اس پر سے آتے گناہ. تو کہتے میں نے یہ کیا کہ میں مسجد میں, حالانکہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک اچھے عہدے پہ فائز تھا تو اسے 5-star ہوٹلز ملتے تھے, لیکن کہتے میں اس میں اسٹے نہیں کرتا, بلکہ میں مسجد میں جا کے اسٹے کرتا, مسجد میں بستر رکھتا. تو یہ اس انوائرمنٹ میں ہم نے آپ کو لے کے جا رہا ہے کہ جہاں اس کو جو اس کا گول ہے گناہ سے بچنا, اس طرف فیسلیٹیٹ کرنے والی چیزیں زیادہ تھی, اور جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی اپرچونیٹیز یا ماحول کم تھا. تو یہ ایک انسان نے کرنا ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوڑتے، عادت نہیں بدلتی، لیکن ہیبٹس بدلنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ایسے ہیبٹس والے لوگوں کے پاس جائے اور بیٹھے. یہ دنیا کے اندر بھی اپلیکیبل ہے، دین کے اندر بھی اپلیکیبل ہے. اگر میں چاہتا ہوں ایک طرح کی پرسنالٹی بننا جو اللہ تعالیٰ خوش کرنے والی ہو، اللہ سے محبت کرنے والی ہو، تو مجھے نہیں مچ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. اگلی آیات یہ بھی آ رہی ہیں، اس سے متصل ہی آ گیا چند آیا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کروں جو گناہوں میں لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو کنیکٹ کروں ان لوگوں سے کہ جو نیکیوں میں لگتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے اس کے لیے بھی ویل پاور چاہیے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، لیکن اس کے لیے منیمل ویل پاور چاہیے کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے جائے، زبردستی لے جائے کہ جہاں پہ نیکیاں ہوتی ہیں. اس کا ایویڈینس دیکھیں حدیث پاک میں، مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک شخص اس نے 99 بندوں کا قتل کیا. پرانی قوموں میں تھا، بار بار اللہ نے بتایا یہ کہ 99 بندوں کا ایک قاتل تھا. اب اسے قتل کی عادت تھی، جو بھی اس کی ایک ہیبٹ بن چکی تھی، جو اس کو ایک ماحول ملا ہوگا، اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی، اب اسے قتل کرنے کی عادت تھی، غصہ آتا قتل کر دیتے. تو ایک شخص کے پاس گیا عبادت گزار، اس سے پوچھا کہ بھائی معافی کا اس کا کوئی طریقہ ہے، توبہ کا طریقہ؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو اب ایسے ہی اس کی ہیبٹ، لیکن پھر بھی اس کا وہ موٹیویٹڈ تھا کہ نہیں میں نے معافی چاہنی. اب ڈیڈیکیٹڈ تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک اور عالم سے پوچھا کہ مجھے وے آؤٹ بتائیں. تو انہوں نے وے آؤٹ کیا بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ بالکل تمہاری معافی ہو سکتی ہے، ایک تو ہے کہ توبہ کرو، معافی چاہو اللہ سے، ایک سٹیپ. لیکن نیکسٹ سٹیپ انہوں نے کیا بتایا، لیکن تم ایسا کرو کہ نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ. اب یہ انہوں نے پورا پیکج دیا اس کہ توبہ پلس اپنا انوائرمنٹ چینج کرو، کیونکہ انوائرمنٹ سے ہیبٹس بدلتی. اب اس نے وہ بھی موٹیویٹڈ تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ابھی بستی جو نیک جہاں زیادہ تھے رہتے تھے، تو وہاں پہ جانے کا ارادہ کیا، ٹریول شروع کیا. ابھی تھوڑی دور گیا تھا، وہ موت آ گئی. تو حدیث پاک میں کہ جنت کا فرشتہ بھی آیا، جہنم کا فرشتہ بھی آیا کہ میں اس کی روح کب لے کے جاؤں گا، میں اس کی روح لے کے جاؤں گا جنت میں جہنم میں. تو آرگیومنٹ شروع ہوا، ایک نے کہا یہ 99 بندوں کا قاتل ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ تو توبہ کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک اور فرشتہ گیا کہ ان میں حل کرا. تو سولوشن کیا دیا کہ ایسا کرو، زمین کو ماپا. اگر تم اس بستی کے قریب ہے جہاں وہ جا رہا تھا، اسے جنت میں لے جاؤ. اگر وہ بستی سے دور ہے، جہنم میں لے جاؤ. اب ایکچولی اس بستی سے دور تھا، ابھی ساری ڈسکرپشن حدیث دی، ایکچولی اس بستی سے دور تھا نیکوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین کو کہا کہ سکڑو، وہ اس بستی کے قریب ہوا اور جنت کا فرشتہ اس کو لے کر چلا گیا. تو اس میں بھی بہت سارے میسجز اللہ کی رحمت کے، توبہ کی اہمیت کے، کہ توبہ میں انسان کو شیطان مایوس کرتا ہے بہت گناہ ہو گیا، کہتا ہے کہ تمہاری عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال، 50, 60 سال ہو گئی، 60 سال میں عادت نہیں گئی، آج کہاں جائے گی. تو اپنے آپ کو کہے کہ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو جب گناہ کر لے اور معافی مانگتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، تو اس میں بھی شامل ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ 60 سال 70 سال کی نہیں توبہ قبول ہو، اس کی بھی قبول ہو. اور ایک حدیث پاک میں تو کیٹیگوریکلی ایسا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث پاک میں تذکر ہے، ایک شخص توبہ کرتا معافی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ مجھ سے ڈرتا ہے، اسے پتا ہے کوئی اس کا رب ہے، تو اس کو میں معاف کرتا. اور پھر حدیث میں ہے کہ وہ گناہ سے بچا رہتا ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پھر وہی گناہ کرتا ہے یا پھر گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ اچھا یہ ڈرتا ہے، اسے پتا ہے میں اس کا کوئی رب ہے، تو میں نے اس کو معاف کیا، حتیٰ کہ وہ پھر بچتا ہے جب تک میں چاہتا ہوں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے پتا ہے میں اس کا کوئی رب ہے، اس کو بھی پکڑ سکتا ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا. اس حدیث میں کیٹیگوریکلی ذکر ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، بچتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، بچتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے. تو مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جو رب سے واسطہ ہے وہ رب رحمت کرنے والا ہے. لیکن یہ بھی ضرورت نہ ہو کہ انسان بالکل بے پرواہ کی زندگی گزار رہا ہو، اسے فکر ہی کوئی نہ ہو، جیسے اس آیت میں ذکر ہے کہ یہ بھی فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر لے، اوپر سے مجھ سے پکڑ لے، نیچے سے پکڑ لے. تو یہ کتنا کیٹیگوریکلی ذکر ہے. اور یہ بھی ان احادیث میں ذکر آ گیا کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو ان حکمرانوں کو برا بھلا کہہ گئے. بہتر تھا اس وقت وہ اپنی اصلاح کے لیے یوز کرتے. تو اصلاح سے مراد کہ ایسے مینز کو اختیار کرنا کہ جس پہ توبہ انسان قائم رہے. ایک ہے کہ احساس ہو گیا. اب مینز کیا ہے؟ وہ مینلی دو ہی ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ایسی محفلوں میں جب قرآن و حدیث کے تذکرے ہوں وہاں پہ جائے, کیونکہ یہی چیز انسان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے. کیونکہ انسان زیادہ وقت اس کے علاوہ گزارتا ہے تو وہاں سے بھی ایک اس کو پل مل رہا ہوتا ہے. تو اس پل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا اس پل کو کینسل کرنے کے لیے انسان کو ایک دوسرا پل چاہیے جو یہ قرآن و حدیث پرووائڈ کرے, اور ساتھ نیک بندوں کی صحبت. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ قرآن و حدیث ہے کہ میں گھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس کا بھی اثر ہے. لیکن ایک ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ رہنا, تو یہ ہیبٹ چینج کرنے کے لیے بہت کارگر چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیک بندوں کے پاس جا کے بیٹھ پاس جا کے بیٹھ. انسان کی ہیبٹ بدلتی. کئی بار انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کمپنی کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, ایک شخص کو عالم ہے, کوئی بزرگ ہے, اپنا کام کر رہے ہیں, آل ٹوگیدر میں اپنا ٹائم نکالوں اور ان کے پاس جا کے بیٹھوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور یہ بھی نہیں وہ ہر لوگوں کے بیان کر رہے ہیں, وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوں, لیکن اسٹل ان کی کمپنی میں جا کے بیٹھنے کا فائدہ ہے. اس کی کئی وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اس ماحول میں جاتا ہے نا, تو انسان ایسا ہی ہے کہ وہ ایسے ماحول سے انکانشیسلی بہت کچھ اخذ کر رہا ہوتا ہے, بہت کچھ لے رہا ہوتا ہے, تو اس کی ہیبٹس چینج ہوتی ہیں گریجویٹ, اور اچھی ہیبٹس وہ ڈیولپ کرتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں سنتیں وہ لیتا ہے اور اپنے گناہ چھوڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان ہر انسان کی نا اسپریچوئلٹی ہوتی ہے, تو اسی طرح جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, اللہ سے اٹیچ ہوتے ہیں, ان کی اسپریچوئلٹی ہوتی ہے, تو ان کی صحبت کمپنی میں جا کے انسان اللہ کا ایک کشش محسوس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق محسوس کرتا ہے, تو یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے. وہ خاموش بھی بیٹھے رہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک شیخ کہتے تھے اپنے متعلقین کو کہ وہ بیان زیادہ نہیں کرتے تھے, خاموش طبعہ تھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ میری خاموشی تمہیں فائدہ دیتی ہے, اور یہ کہتے تھے کہ میری خاموشی تمہیں فائدہ نہیں دیتی, میرا بیان بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تو یہ وہ یہی میسج دیتے تھے کہ خاموشی سے فائدے سے کیا مراد ہے, کہ جو شخص اچھی نیت سے گیا ہے تو ان کی اسپرچوئلٹی ان کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے, ان کے قلوب کو منور کر رہی ہوتی ہے, اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں وہ صاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دو سٹیپس, علم قرآن و حدیث کا علم, اور ساتھ ایسی کمپنی میں آتے جاتے رہنا, فریکوینٹلی جانا, اس سے انسان کی ہیبٹس بدلتی ہیں. اب اس سے تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ تھرڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ جب وہ اکیلے میں ہوگا اور گناہ کا کبھی خیال آئے گا, تو اب اس کی ویل پاور اتنی ہوگی کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکے, کیونکہ اس کو یہ جو ان پٹ تو مل چکے ہیں, اس سے وہ ایسی ہیبٹس ڈیولپ کر چکا, ایسی اس میں انرجی پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ گناہ سے باز رہے گا. تو یہ ریمائنڈر اس کے لیے ضروری ہے, یہ ماحول اس کے لیے ضروری ہے, حتیٰ کہ وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے ایسی اس پہ کیفیت آ چکی ہوتی ہے, ایسی ول پاور آتی ہے کہ اب اسے ایون یعنی اب دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. تو ایسے یہ چراغ سے چراغ جل رہا, یعنی کہ نیک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا, قرآن و حدیث سنتے رہنا سنتے رہنا, حتیٰ کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ تنہائیوں کے گناہ تو دور کی بات, وہ اب جہاں جاتا ہے وہاں دوسرے پہ افیکٹ آنا شروع کر دیتا ہے, یعنی اس کی کمپنی اب دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی چراغ پہ چراغ جا رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا, سراج منیر ہے, تو علماء نے لکھا کہ سراج کیوں کہا, چراغ کے سے کیوں تشبیہ دی؟ اس کی یہ وجہ کہ چراغ سے چراغ جاتا ہے. انہوں نے کمپیرزن کیا کہ سورج کیوں نہیں کہا, سورج کی روشنی زیادہ ہے, سورج زیادہ بڑا ہے, کہا کہ سورج سے دوسرا سورج ڈیولپ نہیں ہوتا بلکہ چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن ہزاروں چراغ جلا گئے صحابہ, اور وہ ہزاروں چراغ پھر انہوں نے آگے ہزاروں چراغ جلائے, نسل در نسل یہ چراغ جلتے ہیں. وہ چراغ یہی ہیں, قلوب کے چراغ, وہ جل جاتے ہیں ساتھ بیٹھ کر. تو اپنے آپ کو کمپنی میں رکھے, تب اس کی ہیبٹ چینج ہوتی ہیں, اور پھر یہ ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی حالات بدلتے ہیں اپنے یا دنیا کے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہوتا ہے, پھر دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات ایسے ہونے شروع ہو گئے, اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے, سب کو معاف کر دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, وہ سب کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اسے یہ نہیں کہ مجھے معاف کر دے, میری اصلاح کر دے, سب کو معاف کر دے, سب کی اصلاح کر دے, انہوں نے سب کی لیے وہ رحمت کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی انٹرپریٹیشن ہے. ان کی تفسیر یہ ہے کہ اوپر نیچے کے ذات سے مراد یہ کہ ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں, ظالم بہت مسلط ہو جاتے ہیں, اور نیچے سے مراد ہے کہ ماتحت جو لوگ ہیں وہ انسان کے مخالف ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں اب سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں, کہ جو میری سواری گھوڑا اس کو استعمال کرتے تھے یا گدا کرتے تھے تو کہتے تھے وہ اس کے اندر چینجز آتی ہیں کہ وہ ویسے اوبے نہیں کرتا, اسی طرح میرے نوکر میری فیملی جو ہے وہ اس طرح اوبے نہیں کرتی, تو گناہ کا سمجھے اس میں نظر آ جاتا. تو یہ لیکن تب نظر آتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو, کیونکہ یہ ہے کہ آنکھیں صرف وہی دیکھتی جو انسان کو علم ہوتا ہے, اگر انسان کو علم نہ ہو تو آنکھیں بھی وہ نہیں دیکھتی. اس لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان اس آنکھ سے دیکھ ہی نہیں رہا یہ کیوں ہو رہا ہے, اس لیے وہ اسی وش سرکل میں ہے. اور تیسرا عذاب جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ گروپس میں لڑا دیتا ہے. اب دیکھیں کتنی واضح بات, اب پوری دنیا میں اس وقت مسئلہ ہے کہ گروپس لڑ رہے ہیں آپس, وہ دیان کی بیسس میں ہو یا ایک دن کے اندر مختلف قوموں کی بیسس میں, نسل کی بیسس میں, وہ نظریات کی بیسس میں, وہ پارٹیوں کی بیسس میں, وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز کی بیسس میں گروپس بنے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں. حیران کن حد تک, یعنی کئی بار حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے گروپس بنتے ہیں کہ اپنا گروپ کا اگر بندہ سواد میں غلط کام کرے اسے برا نہیں کہنا, دوسرے بندہ اچھا کام بھی کرے تو بدگمانی کرتے ہوئے اس کو برا کہنا, ایسا گروپ بن جاتا ہے. اور مخالفت, حالانکہ وہ ایک دین کو ماننے والے کئی بار ایک قوم کے ہوتے ہیں لیکن ایسے ایک دوسرے کی بغض اور دشمنی دل میں بھری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سایہ مبارکہ میں کہا کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جب انسان کے عمل بگڑتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک طریقے کو آپس میں تمہیں ایک دوسرے پر سے لڑا رہا. تو یہ انشاءاللہ اس پورشن کو نیکسٹ سیٹنگ میں تھوڑا اور ایکسپلین کریں گے, گروپ کا آپس میں لڑنا اور کیسے ان میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ کیسے عذاب کی صورت ہے, اس میں بارے میں قرآن و حدیث میں اور کی ایکسپلینیشن ہیں. تو آج کا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ یوں نہ سمجھے انسان جو شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے کہ میرے عمل کے ریزلٹس لانگ ٹرم آئیں گے, کہ جیسے ہی یہ ویژن انسان کو دیتا ہے شیطان تو فوراً اس کی جو ول پاور بھی پڑ جاتی ہے, کیونکہ انسان شارٹ ٹرم گولز کے لیے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو فوراً یہ انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ نہیں, اعمال کے ریزلٹ شارٹ ٹرم بھی آتے ہیں, ابھی بھی آتے ہیں. کتنے لوگ جو جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا, وہ فوراً خود یہ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں میں نے یہاں گناہ کیا, وہاں اس کا ریزلٹ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے اگر میں توبہ نہ کی. تو پھر اسے احساس ہوتا ہے واقعی دنیا کے اندر یہ نظام کار فرما ہے, اور جب وہ نیکیاں کرتا ہے یا اللہ کی مانتا ہے تو اس کے ریزلٹس کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے فروٹفل ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھے, جب یہ سمجھے گا تو پھر عمل میں زیادہ پختہ ہو جائے گا, اپنے اس کی ول پاور اعمال کے لیے زیادہ پختہ ہو جائے گی, زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اور پھر یہ نمازیں پڑھنا, دوسروں سے اچھا سلوک کرنا, دوسرے پر رحم دلی کرنا, یہ سب اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا علم پلس ایسا انوائرمنٹ, ایسا ایٹماسفیئر, ایسے لوگوں کے پاس جائے, کہ اس کی بہت آج کل نگیشن شروع ہو گئی ہے, اس کی اہمیت کو کم کر دیا گیا کہ نیک لوگوں کی صحبت کی بھی اہمیت ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھے کہ نہیں, اس کی بہت اہمیت ہے. اور آج کل کے سائیکالوجسٹ, آج کل کے ایون جو انسان کی ہیبٹس کو چینج کرنے کے لیے جو ٹاک دیتے ہیں یا جو اسٹڈیز کرتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ انسان تب تک اپنی ہیبٹ کو چینج کر سکتا ہے جب تک ایسے انوائرمنٹ میں نہ جائے اس کی اہمیت کو جانے. تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ بھی نصیب فرمائے اور ہماری اصلاح بھی فرما دے, اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. واف تمام الحمدللہ کے دعا گاڑ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک عابد ہونا جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک قرآن پاک کھولتے ہیں تو اتنی وضاحت نظر آتی ہے, یا اللہ پاک اتنی وضاحت سے آپ نے ہماری زندگی کے شعبے کو یہاں پہ کھولا ہے, واضح کیا ہے. یا اللہ یقیناً کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہے اور رہی کہ ہم نے قرآن کو وقت نہ دیا، جس کی وجہ سے ہم انفرادی طور پہ پریشانی میں ہیں، قومی طور پہ پریشانی میں ہیں۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ مینز دے دیجئے جو کہ اصلاح کا باعث ہیں۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بھی ماضی گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر کر دیجئے، ہمارے مستقبل کو ہماری ماضی کا کفارہ بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو فوت ہو چکے ان کے مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو یہ مشکلات میں پریشانی میں ہیں ان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دیجئے۔ یا اللہ پاک کوئی مادی میں پریشانی میں ہے، کوئی الگ بیماریوں میں ہے، کوئی اللہ پاک قرضوں میں ہے، یا اللہ پاک کوئی اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ پاک جو جس جس مشکل میں ہے اپنی رحمت سے سب کو مشکلات سے نکال دیجئے۔ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائل اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک پوری مسلم امہ پہ رحمت والی نظر ڈال دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری مسلم امہ کی اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔